وَإِذَا اسْتُحِقَّ نِصْفُ الْهِبَةِ رَجَعَ بِنِصْفِ الْعِوَزِ وَإِنِ اسْتُحِقَّ نِصْفُ الْعِوَزِ لَمْ يَرْجِعْ فِي الْهِبَةِ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ مَا بَقِيَ مِنَ الْعِوَزِ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي كُلِّ الْهِبَةِ وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ إِلَّا بِتَرَاضِيهِمَا أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ. بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ ہیبہ میں رجوع سے مانع سات چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ اور ان کو یاد کرنے کے لیے میں نے لفظ بتلایا تھا. کیا لفظ یاد رکھیں؟ دمع خزقہ یا دمع خزقہ, جس طرح بھی آپ پڑھ لیں بھائی. اچھا, اور پھر اس میں بتلایا دال سے کیا مراد ہے؟ زیادتی, یعنی زیادتی متصلہ. اور پھر آگے میم سے کیا مراد ہے؟ واہب یا موہوب لہو, دونوں میں سے کسی ایک کی موت بھائی. اور عین سے کیا مراد تھا؟ عوض لے لیا جائے. اور خا سے کیا مراد تھا؟ عروج بھائی, کے محبوب شے نکل جائے محبوب لہو کی ملکیت سے بھائی, کسی اور کو بیچ دی یا کسی کو ہبہ کر دی وغیرہ. اور اگلا لفظ کیا تھا؟ زا, زا سے کیا مراد تھا؟ زوجیت, کہ میاں بیوی والا رشتہ ہو تو یہ بھی آپس میں رجوع نہیں کر سکتے. اور قاف سے کیا مراد ہے؟ قرابت محرمیت, محرمیت والی رشتہ داری, اس میں بھی رجوع پھر نہیں ہو سکتا. اور ہا سے کیا مراد تھا؟ ہلاک الموہوبی, اگر وہ چیز جو دی تھی وہی ہلاک ہو گئی تو پھر تو رجوع ممکن ہی نہ رہا, لہذا رجوع نہیں ہو سکتا. آپ بتلا رہے ہیں بھائی صورت مسئلہ, یہ بھائی صورت مسئلہ, صورت یہ ہے ایک شخص نے کسی کو کوئی چیز ہبہ کی, دوسرے نے اسے عوض دے دیا. اب عوض کی وجہ سے اس واہب کا حق رجوع ساقط ہو جاتا ہے. آپ پڑھ چکے ہیں بھائی, واہب کا حق رجوع کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے. اب اگر نصف عوض کا کوئی مستحق نکلا, ایک تو وہ ہبہ دیا, دوسرے نے کیا دیا؟ عوض دیا. اس عوض کا اگر کوئی مستحق نکل آتا ہے, مثلا نصف عوض کا بھائی, کتنے کا؟ نصف عوض پتہ چلتا ہے یہ کسی اور کا ہے, تو کیا واہب اب نصف ہبہ میں رجوع کر سکتا ہے؟ یعنی اسی کے بقدر ہبہ میں رجوع کر سکتا ہے یا رجوع نہیں کر سکتا بھائی؟ صاحب قدوری آپ کو بتلائیں گے کہ اگر عوض میں کچھ کا کوئی مستحق نکل آئے تو ہبہ کے اندر اسی کے بقدر رجوع نہیں کیا جا سکتا, نہیں کیا جا سکتا. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہبہ کے اندر کچھ کا کوئی مستحق نکل آئے تو اس کے عوض میں اسی کے بقدر رجوع کرنا جائز ہے بھائی. اس کے عوض میں کیا ہے؟ اسی کے بقدر رجوع کرنا جائز ہے. مثلا دیکھو بھائی, میں نے آپ کو ایک کوٹھی ہبہ کی بھائی, کوٹھی ہبہ کی, آپ نے اس کے بدلے میں, آپ کے پاس گندم پڑی ہوئی تھی ایک من, وہ آپ نے گندم اٹھائی اور مجھے دی اور کہا یہ آپ نے مجھے کوٹھی ہبہ کی ہے, تو بدلے کے طور پر آپ ہی میری طرف سے یہ گندم رکھ لیجئے بھائی. میں نے گندم آپ سے لے لی بھائی, قبضہ کیا. جیسے قبضہ کیا مولانا, میرا حق رجوع ساقط ہو گیا. اب میں اس کوٹھی کے اندر رجوع نہیں کر سکتا بھائی, نہیں کر سکتا. اب ہوا یہ کہ جو آپ نے مجھے گندم دی تھی اس میں سے کچھ کا کوئی اور مستحق نکل آیا بھائی, ادھر سے زید آیا, اس نے کہا بھائی یہ جو انہوں نے گندم دی آپ کو یہ تو صرف اس کی نہیں ہے, میری اور اس کی مشترکہ ہے بھائی, آدھی گندم تو میری ہے, زید نے کہا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو زید آدھی گندم کا یعنی آدھے عوض کا مستحق نکل آیا, تو کیا اب واہب کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے ہبہ میں بھی اسی کے بقدر, یعنی یہاں پر کتنا عوض کا, کتنے عوض کا مستحق نکلا ہے؟ نصف عوض کا, تو کیا واہب نصف ہبہ میں رجوع کر سکتا ہے؟ کیا میں بھی آپ سے نصف کوٹھی واپس لے سکتا ہوں, اس میں رجوع کر سکتا ہوں بھائی؟ پورا عوض تھا تو میں پورے ہبہ کے اندر رجوع نہیں کر سکتا تھا, تو اب تو نصف عوض میرے پاس رہ گیا, تو کیا میں نصف ہبہ میں رجوع کر سکتا ہوں؟ صاحب قصوری بتلائیں گے آپ کو کہ نہیں بھائی عوض کے اندر اگر کچھ کا کوئی مستحق نکل آئے تو پھر اس صورت میں ہبہ میں اسی کے بقدر رجوع کرنا درست نہیں، اس لیے کہ ہبہ میں عوض کا ہونا ضروری نہیں ہے بھائی، ہبہ میں عوض کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ جو اس نے پہلے یوں سمجھے ایک من گندم دی تھی، اب آدھی کسی کی نکل آئی وہ آدھی لے گیا، نصف من رہ گئی، تو یوں سمجھیں گے کہ یہ نصف من ہی پورے ہبہ کا عوض ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ ہبہ کا عوض تو تھوڑا بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی، تو اصل تو یہ ہبہ میں عوض ہوتا ہی نہیں، تحفہ کسی کو دیا ضروری نہیں کہ وہ اس کا عوض بھی دے، لیکن یہاں چونکہ عوض دے دیا ہے تو اب یوں سمجھیں گے کہ ایک من عوض نہیں تھی، گویا کہ کتنی گندم عوض تھی؟ نصف من عوض تھی، تو یہ نصف من، ہاں ایک صورت میں رجوع کر سکتا ہے کہ عوض چونکہ سلامت نہیں رہا، عوض تو سارا اس کے پاس واحد کے پاس رہنا چاہیے تھا، لیکن اب اس کے بعد نصف عوض رہ گیا ہے، اب اس کے ہوتے ہوئے وہ رجوع نہیں کر سکتا، لیکن اس کو اختیار دے دیتی ہے شریعت، اگر تم چاہو تو یہ بقیہ آدھا بھی واپس کر کے پھر پورے ہبہ میں کیا کر سکتے ہو؟ رجوع کر۔ تو آپ بھائی آپ نے مجھے گندم دی تھی، میں نے آپ کو کوٹھی دی بھائی، اب نصف گندم کا کوئی اور مستحق نکل آیا تو یہ نصف گندم میں اپنے پاس روک کر نصف کوٹھی کے اندر رجوع کر لوں، یہ تو جائز نہیں، لیکن یہ میں کر سکتا ہوں کہ باقی گندم بھی آپ کو واپس کر کے آپ پوری کوٹھی میں کیا کر لوں؟ رجوع کر لوں۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس کے مقابلے میں اگر ہبہ میں کچھ حصے کا کوئی مستحق نکل آیا تو پھر عوض میں اسی کے بقدر رجوع کرنا جائز ہے بھائی، میں نے آپ کو کوٹھی دی تھی، اس کوٹھی میں نصف کا کوئی اور حصے دار نکل آیا، پتا چلا یہ نصف کوٹھی تو کسی اور کی ہے، اس نے آپ سے لے لی بھائی، اب آپ کے پاس ہبہ سالم رہا تو آپ نے تو پورے ہبہ کے بدلے میں ایک من گندم مجھے دی تھی، اب نصف ہبہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، ایک من گندم تھی پوری کوٹھی کا عوض، تو نصف کا کتنا عوض ہو جائے گی؟ نصف من، تو اب آپ کو حق ہے کہ نصف من میں کیا کر لیں؟ رجوع کر لیں۔ صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ہبہ کے اندر کو جتنا مستحق کوئی نکل آئے عوض میں اسی کے بقدر رجوع جائز ہے، کیونکہ اس نے پورے ہبہ کے مقابلے میں وہ عوض دیا ہے، لیکن اگر عوض میں کوئی مستحق نکل آئے تو وہاں پر ہبہ کے اندر رجوع جائز، اسی کے بقدر ہبہ میں رجوع جائز نہیں، الا یہ کہ کیا کرے باقی کا عوض بھی جو واپس کر دے اور پھر پورے ہبہ میں کیا کر لے؟ رجوع کر لے۔ تو یہی بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِذَا اسْتُحِقَّ نِصْفُ الْحِبَةِ رَجَعَ بِنِصْفِ الْعِوَضِ، اور اگر مستحق نکل آئے کوئی نصف ہبہ کا تو رجوع کر لے گا بھائی، موہوب لہو بنصف العوض، کتنے کے ساتھ؟ نصف عوض کے ساتھ، یعنی اس میں رجوع کر لے گا اور وہ واپس لے سکتا ہے، اسے یہ حق ہے، کیونکہ اس نے تو یہ پوری کوٹھی کا عوض دیا تھا اور نصف کسی اور کی نکل آئی تو نصف عوض واپس لے سکتا ہے۔ وَإِنِ اسْتُحِقَّ نِصْفُ الْعِوَضِ لَمْ يَرْجِعْ فِي الْهِبَةِ بِشَيْءٍ، اور اگر نصف عوض کا کوئی مستحق نکل آیا لم یرجع فی الہبہ بشیئن، تو وہ رجوع نہیں کر سکتا ہبہ میں بشیئن کسی چیز کے ساتھ، یعنی اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا، بلکہ یوں سمجھا جائے گا کہ ما بقیہ جو ہے وہی پورے ہبہ کا عوض ہے، الا مگر ایک صورت میں کہ یرد ما بقیہ من العوض، کہ واپس لوٹا دے ما بقیہ عوض میں سے، عوض جو باقی رہ گیا تھا وہ بھی واپس کر دے، ثم يرجع في كل الهبه، پھر رجوع کر لے کس کے اندر؟ پورے ہبہ کے اندر۔ صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ سمجھ میں آئے؟ تو یہ یہاں باقی بھی واپس کر دے تو پھر آپ پورے ہبہ میں رجوع کر سکتا ہے، دراصل اس عوض کی وجہ سے اس کا حق رجوع ساقط ہوا تھا اور یہ اس کے لیے سالم نہ رہا، تو یہ بھی واپس کر دے جتنا ہے اور پھر کیا کر لے؟ رجوع، اب رجوع کا حق مل جائے گا اسے۔ ولا يصح رجوع في الهبة الا بتراضيهما او بحكم الحاكم، اور صحیح نہیں ہے رجوع کرنا ہبہ کے اندر مگر دونوں کی باہمی رضامندی سے، او بحکم الحاکم، یا حاکم کے فیصلے سے، یعنی قاضی فیصلہ کر دے۔ وجہ یہ کہ جب ایک آدمی کو دوسرے نے کوئی چیز ہبہ کی اور اس نے اس پر قبضہ کر لیا تو وہ اب مالک بن گیا، جب مالک بن گیا اور آپ چیز واپس لینا چاہتے ہیں مالک سے، تو اس کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ راضی ہو یا کیا کرے قاضی فیصلہ، تو اس کی رضا یا قاضی کی قضا دونوں میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے قاضی کا فیصلہ. وَإِذَا تَلِفَتِ الْعَيْنُ الْمَوْهُوبَةُ ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا مُسْتَحِقٌ. صورت مسئلہ یہ ہے بھائی، صورت مسئلہ یہ کہ میں نے مثلا آپ کو ایک گاڑی ہبہ کی بھائی، گاڑی ہبہ کی، وہ گاڑی آپ کے پاس ہلاک ہو گئی، مثلا جل گئی یا ایکسیڈنٹ میں تباہ ہو گئی، بعد میں پتا چلا وہ گاڑی تو زید کی تھی، زید آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے ضمان وصول کر لیا کہ آپ کے پاس میری گاڑی تھی اور وہ تباہ ہوئی ہے، وہ مجھے دے، اس کے آپ مجھے عوض دیں، اس کی قیمت دیں، تو آپ نے، آپ کو اس کی قیمت دینا پڑی بھائی. محب لہو کے پاس ہبا کیا ہو گیا؟ ہلاک ہوا، پھر اس کے بعد کوئی اس کا مستحق نکل آیا، اگر وہ چیز سالم رہتی تو وہی اس سے لے لیتا، لیکن یہاں تو وہ چیز ہلاک ہو چکی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ اس کا عوض لے لے گا، اس کا ضمان لے لے گا، اس کی قیمت لے لے گا. تو کیا اب محب لہو واحد پر رجوع کر سکتا ہے کہ آپ نے تو مجھے کسی اور کی گاڑی دی تھی اور اس کی وجہ سے اب مجھے اتنے پیسے دینے پڑے، اب آپ مجھے اس کی قیمت مجھے آپ دیجئے جو میں نے ادائیگی کی ہے، اب میں آپ سے وصول کروں گا، کیا ایسا کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، ہبا عقد تبرع ہے مولانا. کیا ہے عقد؟ احسان کرتے ہوئے ہوتا ہے مولانا، ایک کو ایک چیز دی جاتی ہے تحفے کے طور پر مفت، تو اس میں اب اس چیز کا سالم رہنا ضروری نہیں اس کے لیے کہ اس کے بعد سلامت رہے، اس میں کسی اور کا حصہ وغیرہ نکل آیا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دینے والے پر اب اس کا ضمان، دینے والے پر ضمان نہیں آئے گا، بھائی اس نے تو چیز ویسے ہی دی تھی. کہاں اگر بیع و شراء کا مسئلہ ہوتا پھر ہم کہتے یہ تو اس نے دھوکہ دیا، تم سے عوض دیا اور تمہیں صحیح چیز نہیں دی، تو یہاں نہیں مولانا، یہاں وہ رجوع نہیں کر سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا تَلِفَتِ الْعَيْنُ الْمَوْهُوبَةُ، اور جب تلف ہو جائے یعنی ہلاک ہو جائے، الْعَيْنُ الْمَوْهُوبَةُ وہ چیز جو ہبہ کی گئی ہے، ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا مُسْتَحِقٌ، ہلاک ہو جانے کے بعد پھر استحقاق نکلا ہے کسی مستحق کا، فَضَمَّنَ الْمَوْهُوبَ لَهُ، بس اس نے ضامن بنایا کس کو بھائی؟ موہوب لہو کو، یعنی اس سے ضمان لے لیا. لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْوَاهِبِ بِشَيْءٍ، تو وہ محوب لہو رجوع نہیں کر سکتا واہب پر کسی چیز کے ساتھ، یعنی اس سے آ کر آپ اپنا ضمان وصول، کیونکہ کیا وجہ ہے؟ میں نے بتلایا ہبہ کیا ہے؟ عقد تبرع ہے، احسان کرتے ہوئے اپنی طرف سے اس نے ایک چیز دی ہے، تو یہاں اب اس میں اس چیز کی سلامتی ضروری نہیں ہے مولانا. وَإِذَا بُهِبَ بِشَرْتِ الْعِوَزِ اُعْتُبِرَ التَّقَابُضُ فِي الْعِوَزَيْنِ جَمِيعًا. بھائی صورت یہ ہے بھائی، ہبا میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عوض کی شرط لگا دی جاتی ہے. مثلا ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے بھائی یہ گاڑی میں آپ کو اپنی ہبا کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بدلے کے طور پر اپنی یہ موٹر سائیکل مجھے دے دیں. تو دیکھو ہبا کر رہا ہے اور ہبا میں کس چیز کی شرط لگا رہا ہے؟ عوض کی شرط لگا رہا ہے. تو یاد رکھنا یہ گاڑی اس کے حوالے کرتا ہے، وہ موٹر سائیکل اس کے حوالے کرتا ہے، ابتداءً ہے یہ ہبا اور انتہاءً ہے بیع. لفظ ہبا کے بول رہا ہے تو ابتداء کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ ہبا. سمجھ میں ہبا کا لفظ بول رہا ہے. اور دیکھو عوض میں بھی بڑا فرق ہے، ایک طرف گاڑی ہے اور ایک طرف صرف موٹر سائیکل ہے. کوئی موٹر سائیکل گاڑی کی قیمت کی ہوتی ہے بھائی؟ ہاں تھوڑی سی اس نے عوض کا اس نے کہا. تو یہ ابتداءً ہبا ہے مولانا، تو لہذا ہبا کی شرائط کا اعتبار ہوگا. اور جب یہ کام مکمل ہو جائے، ایک نے گاڑی دے دی دوسرے نے موٹر سائیکل دے دی، تو اب یہ مبادلۃ المال بالمال آیا، لہذا یہ کیا بن جائے گی؟ بیع. تو پھر بیع کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ چیزیں بھی ثابت ہو جائیں گی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ابتداءً کیا ہبا کیا اور کس شرط پر کیا؟ عوض کی شرط پر. تو یہ ابتدا کے اعتبار سے ہبا اور انتہا کے اعتبار سے، اچھا تو ابتدا کے اعتبار سے ہبا ہے، تو یہ ہبا میں کیا ضروری ہوتا ہے؟ اسی مجلس میں کیا کیا جائے؟ محوب پر قبضہ کیا، لہذا دونوں کا قبضہ ضروری. میں آپ کو گاڑی دے رہا ہوں وہ بھی ہیبا سمجھی جائے گی, آپ جو مجھے موٹر سائیکل دے رہے ہیں وہ بھی کیا سمجھی جائے گی, ہیبا سمجھی جائے گی. تو اور ہیبا تام کس کے ذریعے ہوتا ہے, قبضے کے ذریعے. تو لہذا اسی مسجد میں آپ کا بھی قبضہ ضروری اور میرا بھی قبضہ ضروری, آپ میری گاڑی پر قبضہ کریں اور میں آپ کی موٹر سائیکل پر قبضہ کر لوں, یعنی وصول کر لیں ایک دوسرے سے. اور انتہا کے اعتبار سے یہ ہے بیع مالانا, اور بیع کے اندر آپ جانتے ہیں بھائی مبیعے کے اندر کوئی عیب نکل آئے تو چیز کیا کی جا سکتی ہے, واپس کی جا سکتی ہے. اسی طرح اگر ایک چیز کو پہلے دیکھا نہیں تھا بعد میں دیکھا اور پسند نہیں آئی تو خیار رویت بھی ایک بیع کے اندر ثابت ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اگر زمین ہے, یہاں تو میں نے صورت بنائی ایک طرف گاڑی ہے ایک طرف موٹر سائیکل, اگر کسی ایک طرف کیا ہے زمین ہے یا دونوں طرف ہی زمین ہے, میں نے کہا آپ کو میں اپنی گلبرگ والی کوٹھی دوں گا بشرطے کہ آپ یہاں فلاں جگہ پر جو اپنی دکان ہے وہ مجھے دے دیں, سمجھ میں آیا؟ تو آپ دیکھو دونوں طرف زمین آ گئی, یا ایک طرف زمین بنا لو کوئی غیر منقولی چیز بنا لو, اور غیر منقولی چیزوں کے اندر آپ جانتے ہیں حق شفا پڑوسیوں کو مل جاتا ہے. تو لہذا یہ چونکہ بیع ہے انتہا کے اعتبار سے, تو اگر ایک طرف سے زمین یا باغ یا دکان یا کوٹھی کوئی چیز ہے تو اس کے پڑوسیوں کو کس چیز کا حق مل جائے گا, شفے کا حق مل جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا وُحِبَ بِشَرْتِ الْعِوَضِ, اور جب ہیبہ کیا جائے عوض کی شرط پر, اُعْتُبِرَ التَّقَابُضُ فِي الْعِوَضَيْنِ, تو اعتبار کیا جائے گا تقابض تفاعل, بابایا مولانا تفاعل جانبین سے فعل کو چاہتا ہے. صورت سمجھ میں؟ میں کہتا ہوں تضارب زید و عمر, کیا مانا؟ زید اور عمر دونوں نے ایک دوسرے کی پٹائی کی بھائی, تو یہاں تفاعل باب آیا, تو کیا مانا؟ دونوں طرف سے قبضہ کا اعتبار کیا جائے گا فی العوضین جمیعا, دونوں عوضین میں بھائی. وَإِذَا تَقَابَضَ صَحَّ الْعَقْدُ, اور جب دونوں کیا کر لیں باہم قبضہ کر لیں, صح العقد, تو عقد کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا مولانا, کیونکہ ابتداء کیا تھا؟ ہیبا ہے, اور ہیبا میں کیا ضروری ہوتا ہے؟ قبضہ, تو قبضے سے تام ہوا عقد صحیح ہو گیا. وَكَانَ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ, اور یہ عقد اب کس کے حکم میں ہو گیا؟ بیع کے حکم میں ہے. وَكَانَ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ, اور یہ بیع کے حکم میں ہوگا. يَرُدُّ بِالْعَيْبِ وَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ, واپس کر سکتا ہے عیب کی وجہ سے, وخیار رویت, وخیار رویت کی وجہ سے. ویجب فیہا الشفا, اور اس کے اندر کیا ثابت ہو جائے گا؟ شفا. یجب یثبت فیہا الشفا, شفا اس میں ثابت ہو جائے گا, کیونکہ آپ جانتے ہیں شفا واجب نہیں ہوتا بلکہ ثابت ہوتا ہے. والعمرہ جائزۃ للمعمر له فی حال حیاتہ ولورثتہ بعد موتہ. عمرہ, عمرہ بھائی اس کا ذکر کچھ باب کے شروع میں بھی آیا تھا. اعمرتو کا ہذا الشیء, میں نے یہ چیز تمہیں عمر بھر کے لیے دی. عمرہ اس کو کہتے تھے عرب میں, زمانہ جاہلیت میں یہ رائج تھا. کوئی کسی شخص کو کہتا یہ زمین میں نے آپ کو دے دی عمرہ کے طور پر, یا یہ چیز میں نے آپ کو دے دی عمرہ کے طور پر, یعنی عمر بھر کے لیے. تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ بھائی جب تک تمہاری زندگی ہے تم اس کے مالک ہو, لیکن جب تم مرو گے تو یہ چیز تمہارے وارثوں کے پاس نہیں جائے گی بلکہ واپس میرے پاس آ جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ عمرہ کس کو کہتے تھے؟ عمر بھر کے لیے کسی کو چیز دے دی جاتی تھی, لیکن اس کے انتقال پر واپس وہ چیز واحد کے پاس آ جاتی تھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو چیز دی گئی ہے بطور عمرہ کے, یہ اس شخص کی ہے زندگی, جس کو دی گئی ہے زندگی بھر اسی کے پاس رہے گی اور مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو ملے گی. کس نے فرمایا؟ معلوم ہوا وہ پکا مالک بن گیا, مرنے کے بعد ہی وہ چیز واپس نہیں آئے گی بلکہ کس کے پاس چلی جائے گی؟ اس کے وارثوں کے پاس. بھائی یہی بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں والعمرہ جائزتن, اور عمرہ کیا ہے؟ جائز ہے. للمعمر لہو, بھائی عمرہ وہ چیز بطور عمرہ کے دینے والا وہ کہلاتا ہے معمر, اور جس کو دی گئی ہے وہ ہے معمر لہو. وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو یہاں معمر لہو ہے لفظ بھائی اس میں مفعول ہے. تو کہتے ہیں والعمرہ جائزتن, عمرہ جائز ہے, للمعمر لہو فی حال حیاتہ, وہ چیز جو ہوگی وہ عمرہ وہ معمر لہو کے لیے ہوگی اس کی زندگی میں, ولی ورثتہ بعد موتہ, اور اس کے وارثوں کے لیے ہوگی اس کے موت کے بعد. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمرہ کو جائز قرار دیا لیکن اس میں تبدیلی فرما دی بھائی, کہ پہلے تو چیز واپس آ جاتی تھی, اب واپس نہیں, وہ پکا مالک بن گیا اس کا بھائی. اسی لیے کہا بھائی وراثت ہی بعد موت ہی, اس معمر لہو کے وارثوں کے لیے ہوگی وہ چیز اس کے مرنے کے بعد. والرقبہ باطل عند ابی حنیفۃ و محمد رحمہم اللہ تعالی, وقال ابو یوسف رحمہ اللہ جائزہ. اسی طرح ایک رقبہ تھا بھائی, رقبہ یہ بھی عربوں میں رائج تھا بھائی زمانہ جاہلیت میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بھائی. رقبہ بھائی, رقبہ کا معنی انتظار کرنا بھائی, رقبہ کا کیا معنی؟ انتظار کرنا. رقبہ اس کو کہتے تھے, ایک آدمی دوسرے کو کوئی چیز دیتا کہ یہ چیز آپ کی ہوئی, اگر پہلے میں مر گیا, چیز دینے والا کیا کہتا تھا, اگر پہلے میں مر گیا تو آپ اس چیز کے مالک, اور اگر پہلے آپ مر گئے تو پھر میں مالک, میرے پاس واپس آ جائے گی. اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ رقبہ. کس طریقے پر ہوتا تھا؟ اگر وہ چیز رقبہ کے طور پر چیز دینے والا کیا کہتا تھا ساتھ, اگر پہلے میں مر گیا تو جسے چیز دی ہے اسے کہتا تھا تم اس کے کیا بن جاؤ گے؟ مالک, تمہاری ہو گئی, اور اگر تم پہلے مر گئے تو پھر یہ چیز میرے پاس واپس آ جائے گی, میں اس کا مالک ہو جاؤں گا. تو یہ یاد رکھیے, جائز نہیں ہے مولانا, جائز. طرح آگے ذکر آ رہا ہے, طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ باطل ہے, اس لیے کہ یہ جوئے کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی موت کا انتظار کرتے ہیں. رقبہ کا معنی انتظار کرنا بھائی, دونوں کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کی موت کا انتظار کرتے ہیں کہ اگر وہ پہلے مر گیا تو میری, اور دوسرا سوچتا ہے اگر دوسرا پہلے مر گیا تو پھر میری بھائی. تو کہتے ہیں اور رقبہ باطل, تو یہ دیکھا جوئے کی طرح ہو گیا, ہار جیت کا امکان دونوں طرف بھائی. وَالرُّقْبَةُ بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى, اور رقبہ باطل ہے طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی جائزتن, اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے. وہ فرماتے ہیں یہ ہیبا ہے, البتہ اس کے ساتھ شرط لگا دی. وہ اس کو کیا سب کہتے ہیں؟ ہیبا ہے, گویا کسی کو ہیبا کیا, یہ ایک مکان آپ کا ہو گیا, لیکن شرط یہ ہے, شرط لگا دی اس میں کہ اگر آپ مجھ سے پہلے مر گئے تو یہ چیز میرے پاس واپس آ جائے گی. صورت سمجھ میں آئی؟ اور یاد رکھنا ایک قیمتی ضابطہ والا نا, ہر وہ عقد جس کے اندر قبضہ شرط ہو اس میں کوئی فاسد شرط لگا دی جائے تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا, وہ شرط باطل ہو جاتی ہے, عقد صحیح رہتا ہے. ہر وہ عقد, جلدی لکھیے بھائی, ہر وہ عقد جس کے اندر قبضہ شرط ہو وہ شرط لگانے سے فاسد نہیں ہوتا, وہ شرط لگانے سے فاسد نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا بھائی؟ کوئی فاسد شرط لگائی تو شرط باطل ہو جائے گی لیکن عقد کیا ہوگا؟ صحیح. تو یہاں بھی دیکھو امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ہیبا کر رہا ہے گویا کہ, اور ساتھ ایک شرط فاسد لگا دی. کیا فاسد شرط لگائی؟ اگر تم پہلے مر گئے تو پھر کیا ہوگی, یہ چیز میرے پاس واپس آ جائے گی. تو یہ شرط فاسد لگائی, اور ہیبا ایسا عقد ہے جس میں قبضہ شرط ہے, اور ایسا عقد شرط فاسد سے باطل نہیں, فاسد نہیں ہوتا, بلکہ شرط باطل ہو جاتی ہے اور عقد صحیح. تو لہذا یہاں بھی وہ شرط فاسد ہو جائے گی اور عقد صحیح رہے گا. تو عقد صحیح رہے گا اور یعنی یہ دوسرا اس کا مالک بن جائے گا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ دراصل ہیبا ہے تو دوسرا کیا ہوگا؟ اس کا مالک بن جائے گا. تو یہ کہتے وقال ابو یوسف رحمہ اللہ جائزۃ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جائز ہے کیونکہ ان کے نزدیک یہ ہبہ ہے اور ساتھ شرط ہے، شرط باطل ہبہ صحیح. ومن وهب جارية الا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء، اور کسی نے کسی کو باندھی ہبہ کی مگر اس کا حمل ہبہ نہیں کیا، اس کا استثناء کر لیا، کسی نے دوسرے کو اپنی باندھی ہبہ کی، وہ باندھی حاملہ تھی، اس نے کہا یہ باندھی کے تو آپ مالک ہیں لیکن اس کے پیٹ میں جو حمل ہے اس کے آپ مالک وہ نہیں میں آپ کو دیتا، تو یہ استثناء درست نہیں ہے مولانا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ حمل جو ہے وہ تبعاً کیا ہو جاتا ہے چیز میں داخل، اور جو چیز تبعاً داخل ہو جائے اس کا استثناء صحیح نہیں ہوتا، آپ بیع کے باب میں تفصیلاً پڑھ چکے ہیں بھائی. تو لہذا یہاں بھی گویا ایک شرط لگا دی کہ باندھی ہبہ کرتا ہوں اس شرط پہ کہ اس کا حمل کس کا ہوگا، میرا ہی ہوگا، تو شرط فاسد، شرط باطل اور ہبہ صحیح، لہذا باندھی حمل سمیت دوسرے کی ہو جائے گی. وَمَنْ وَهَبَ جَارِيَةً، اور جس نے ہبہ کی کوئی باندھی، إِلَّا حَمْلَهَا سوائے اس کے حمل کے، صحت الہبہ تو ہبہ صحیح ہے، وَبَطَلَ الاستثناء اور استثناء باطل ہے، وَصَدَقَتُكَ الْهِبَةِ صدقہ بھائی انسان کرتا ہے بھائی، کسی فقیر کو غریب کو کوئی مال دیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، یہ صدقہ کہلاتا ہے بھائی. کیا کہلاتا ہے؟ صدقہ کہلاتا ہے. تو صاحب قدوری بتلا رہے ہیں وَصَدَقَتُكَ الْهِبَةِ، صدقہ بھی کس کی طرح ہے؟ ہبہ کی طرح، یعنی ہبہ میں جو ہم نے ضابطے قاعدے بیان کر دیے وہی ضابطے اور قاعدے کس کے اندر ہیں؟ صدقہ کے اندر بھی بھائی. تو کہتے ہیں لا تصح الا بالقبض، صدقہ صحیح نہیں ہے بغیر کس کے؟ قبضہ کے. بھائی ہبہ بغیر قبضے کے صحیح ہوتا تھا؟ نہیں. ہبہ میں قبضہ ضروری ہوتا تھا، تو صدقہ میں بھی کیا ضروری ہے؟ قبضہ پھر تام ہوگا. ولا تجوز فی مشاع یحتمل القسمۃ، اور آپ نے پڑھا تھا بھائی ہبہ کے اندر کوئی کسی مشاع چیز کا ہبہ جو تقسیم کی جائے تو بھی اس کا نفع باقی رہتا ہو، کیا اس ایسی مشاع چیز کا ہبہ صحیح ہے؟ آپ نے پڑھا تھا ایسی مشاع چیز کہ تقسیم کے بعد بھی کیا ہو اس کا نفع باقی رہتا ہے اور پھر بھی آپ تقسیم کیے بغیر دے رہے ہیں، تو لہٰذا آپ یہاں ہبہ صحیح نہیں. اور تو صدقہ بھی کس کی طرح ہے؟ ہبہ کی طرح ہے. لہٰذا ایسی چیز کا صدقہ کرنا کہ مشاع ہے اور تقسیم کے بعد ہی اس کا فائدہ باقی رہتا ہے، تو ایسی چیز کا صدقہ بھی صحیح نہیں. ہاں الگ کر کے اس کو دے تاکہ وہ قبضہ کرے. تو کہتے ہیں ولا تجوز فی مشاع یحتمل القسمۃ، اور صدقہ جائز نہیں ہے ایسی مشاع چیز کے اندر، یحتمل القسمۃ جو کس چیز کا احتمال رکھے؟ تقسیم کا احتمال رکھے، یعنی تقسیم کے بعد بھی اس کا نفع باقی رہتا ہے. وَإِذَا تَصَدَّقَ عَلَى فَقِيرَيْنِ بِشَيْءٍ جَازَ، اگر صدقہ کیا دو فقیروں پر کوئی چیز تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے بھائی. بھائی آپ نے ہبہ کے باب میں کیا پڑھا تھا جی؟ ہبہ کے اندر آپ نے پڑھا تھا ایک آدمی ایک چیز دو آدمیوں کو دیتا ہے، تو جب دونوں کو دیا تو نصف گویا ایک کو دے رہا ہے نصف، تو دونوں کا حصہ مشاع ہو گیا، کوئی الگ الگ کر کے دیا، الگ الگ کر کے نہیں دیا تو وہ ہبہ صحیح نہیں رہتا تھا. مثلا بھائی آپ نے 10 درہم دو آدمیوں کو ہبہ کیے، تو گویا اب یہاں پر گویا نصف آپ ایک کو دے رہے ہیں نصف دوسرے کو، تو ہر درہم میں دونوں شریک ہو گئے مولانا، ہر درہم آدھا ایک کا ہے آدھا دوسرے کا، تو یہ ہبہ صحیح نہیں تھا، بلکہ کیا کرنا ضروری ہے دونوں کا حصہ الگ الگ کر کے ان کے حوالے کرے تو پھر صحیح ہوتا تھا. صورت یاد آئی بھائی؟ لیکن صدقہ اگر اس طرح کیا 10 درہم دو فقیروں کو دے دیے تو صدقہ درست ہے. صدقہ کیا ہے؟ تو ایک ہی چیز دو آدمیوں کو صدقہ کی یہ درست ہے بھائی. یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے خود بتایا صدقہ کس کی طرح ہے؟ ہبہ کی طرح ہے، اور ہبہ تو ایک چیز دو آدمیوں کو کرنا صحیح نہیں تھا، تو یہاں پر ایک چیز دو فقیروں کو صدقہ کرنا کیسے صحیح ہے؟ جواب یہ مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی، کہتے ہیں الصدقۃ تقع فی کف الرحمن قبل ان تقع فی کف الفقیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صدقہ ہے تقع فی کف الرحمن، رحمان کی ہتھیلی میں واقع ہوتا ہے، اللہ کی ہتھیلی میں واقع ہوتا ہے، قبل ان تقع فی کف الفقیر، قبل فقیر کی ہتھیلی میں جانے سے، اس میں واقع ہونے سے پہلے۔ بھئی آپ کوئی چیز جب صدقہ کرنے لگیں، آپ دے تو فقیر کو رہے ہیں، کہتے ہیں لیکن کیونکہ یہ کس کے لیے صدقہ، کس لیے دیا جاتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو گویا یوں ہے یہاں پر کہ پہلے یہ چیز اللہ کی ہوئی، پھر اللہ کی طرف سے کس کی ہو گئی؟ فقیر کی ہو گئی۔ تو پہلے مالک کون بنے؟ اللہ، اور اللہ ایک ہیں بھائی۔ تو یہاں شیوع آیا، شیوع آیا ہی نہیں، تو صدقہ کے اندر شیوع آیا ہی نہیں، پھر آگے اللہ کی طرف سے کس کی ہو گئی؟ ان دو، وہ تو آگے جا کر ہوئی ہے شیوع، صدقہ جب دیا اس وقت تو شیوع نہیں ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی سب کو؟ اس لیے یہ فرق ہے یہاں پر، یہ جائز ہے۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا تَصَدَّقَ عَلَى فَقِيرَيْنِ بِشَيْءٍ جَازَا، وَإِذَا تَصَدَّقَ، جب صدقہ کیا عَلَى فَقِيرَيْنِ، دو فقیروں پر، بِشَيْءٍ، کسی چیز کا، جَازَا، تو یہ جائز ہے۔ وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُ فِي الصَّدَقَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ، اور صحیح نہیں ہے رجوع کرنا صدقے میں بعد القبض، قبضے کے بعد۔ آپ نے فقیر کو، محتاج کو، ضرورت مند اور غریب کو کوئی چیز دی اور اس نے اس چیز پر قبضہ کر لیا، اب رجوع نہیں کر سکتے مولانا، اب رجوع نہیں کر سکتے۔ بھائی یہ کیا بات ہے؟ آپ نے ابھی بتلایا صدقہ کس کی طرح ہے؟ ہبا کی طرح، اور ہبا میں تو رجوع جائز ہوتا ہے، لیکن آپ یہاں کہہ رہے ہیں صدقہ میں رجوع نہیں جائز۔ کہتے ہیں بھائی بات یہ، ہبا میں ہم نے آپ کو یہ بھی تو بتلایا تھا کہ ہبا میں جب عوض مل جائے تو رجوع ہو سکتا ہے، جب ہبا میں عوض آ جائے تو رجوع نہیں ہو۔ تو یہاں بھی عوض آ چکا، آپ نے جیسے ہی صدقہ دیا اللہ کی طرف سے آپ کو عوض میں ثواب مل گیا، کیا مل گیا؟ تو عوض آ گیا، اور جب عوض آ جائے پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُ فِي الصَّدَقَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ، اور صحیح نہیں ہے رجوع کرنا صدقے میں قبضے کے بعد۔ صورت سمجھ میں آ گئی۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں مولانا، ایک غریب و محتاج کو آپ پیسے دینے لگے، آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 20 روپے کا نوٹ نکالا بھائی، 20 روپے کا نوٹ نکال کر اس کے حوالے کر دیا، اس نے قبضہ کر لیا۔ پھر بھائی کچھ آگے گئے، جیب میں ہاتھ ڈالا، دیکھا 20 روپے تو جیب میں ہیں، غلطی سے آپ نے 5,000 کا نوٹ دے بیٹھے ہیں۔ آپ بھائی کون سا نوٹ دے بیٹھے؟ 5,000 والا نوٹ دے بیٹھے ہیں۔ اب پھر آپ دوڑے دوڑے آتے ہیں فقیر اور اس غریب اور مسکین آدمی سے پیسے کے، نہیں بھائی میں تمہیں 20 روپے دینا چاہتا تھا، یہ تو دھوکے سے تمہارے پاس 5,000 کا نوٹ آ گیا۔ نہیں مولانا، اب رجوع نہیں ہو سکتا، اب رجوع نہیں، اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس سے وہ پیسے لینا۔ اگر آپ لیتے ہیں یا آپ ظلم کرتے ہیں، ایک دفعہ آپ نے دے دیا، قبضہ ہو گیا، اب رجوع نہیں ہو سکتا بھائی۔ وَمَن نَذَرَ أَن يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ لَزِمَهُ أَن يَتَصَدَّقَ بِجِنْسِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَمَن نَذَرَ، صورت مسئلہ یہ، ایک آدمی نے منت مانی کہ اے اللہ میں آپ کے راستے میں اپنا سارا مال دے دوں گا، میں اے اللہ میں اپنے آپ کے راستے میں اپنا مال دے دوں گا، کیا منت مانی؟ اپنا، اے اللہ میں آپ کے راستے میں اپنا مال صدقہ کروں گا اپنے اوپر۔ بھئی منت مان لی، اللہ کے لیے ایک چیز کو اپنے اوپر واجب کر لیا، اب یہ ضروری ہو گیا، اس پر واجب ہو گئی مولانا، فرض ہو گیا، ضروری ہے بھئی، یہ دے، واجب ہو گیا کہ وہ اپنا مال کیا کرے، اللہ کے راستے میں اب فقیروں اور محتاجوں کو دے بھائی۔ آپ اس نے کہا اپنا مال دوں گا، اس سے کیا مراد لیں بھائی؟ کیا سارا کچھ دے گا وہ، جتنے چیزیں اس کے پاس ہیں، گھر کا سامان ہے، مکانات ہیں وغیرہ، درہم ہیں، دینار ہیں، سامان تجارت ہے سارا، کیونکہ اس نے لفظ کیا بولا تھا؟ اپنا مال میں کیا کروں گا، یا اپنا سارا مال میں کیا کروں گا، اللہ کے راستے میں دوں گا، یا مولانا کسی کام پہ منت مانی تھی، اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، مثلا کسی شخص کا بیٹا گم ہو گیا، اس نے منت مانی اللہ اگر میرا بیٹا مل گیا تو میں اپنا سارا مال کیا کروں گا، آپ کے راستے میں صدقہ کروں گا. اب اس کا بیٹا مل گیا تو اب بھی اس پر واجب ہے کہ اپنے مال کو صدقہ کرے، لیکن کیا مراد لیں اس سے؟ کیا سارا گھر کا سامان، ساری زمین، ساری جائیداد، سارے درہم دینار، اشرفیاں، تجارت کا سامان سارا دے گا؟ کہتے ہیں نہیں. فقہاء کرام فرماتے ہیں مولانا کہ صرف وہ مال جس کے اندر زکات آیا کرتی تھی وہ دے گا، وہ سارا دینا پڑے گا، اس میں سے ایک پائی بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس نے خود کیا کہا تھا، میں اپنا سارا مال دوں گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور زکات کس کس مال میں آیا کرتی تھی؟ مال تجارت کے اندر، جو مال تجارت کی نیت سے خریدا ہے، اشرفیوں کے اندر، اور یعنی دینار اور دراہیم سارے، اور اسی طرح کرنسی وغیرہ ہے، یہ سارے کیا کرنا پڑیں گے؟ اب ایک روپیہ بھی اپنے پاس روکنا اس کے لیے جائز نہیں، سارا اللہ کے راستے میں. ہاں باقی گھر کا سامان ہے، گھر کی چیزیں ہیں ضرورت کی، اور کئی کوٹھیاں ہیں، لیکن وہ تو تجارت کا سامان نہیں ہے بھائی، وہ صدقہ کرنا وہ نہیں ہے، اس پر صدقہ کرنا وہ واجب نہیں ہے. بھائی یہ کیا وجہ ہے فقہاء کرام اس طرح کیوں فرماتے ہیں؟ بھائی اس نے تو کہا تھا میں اپنا سارا مال دوں گا، کہتے ہیں بھائی دیکھو یہاں بھی اس نے اپنے اوپر کہا، اپنے اوپر مال کو واجب کیا، اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انسان پر مال کو واجب کرتے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر صاحب نصاب پر جب سال پورا ہو جائے تو کیا زکات کیا واجب ہوتی ہے؟ زکات. تو ایک ہے اللہ کا واجب کرنا، ایک ہے بندے کا اپنے اوپر واجب کرنا. تو اللہ جب صرف اس مال میں زکات کو واجب کرتے ہیں تو یہاں بھی مال سے یہی والا مال مراد لیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ اس میں زکات کو واجب کرتے ہیں تو ہم بھی مال سے یہی مال مراد لیں گے جس میں اللہ زکات واجب کرتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَمَن نَذَرَ أَن يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ، اور جس نے منت مانی أَن يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ کہ وہ صدقہ کرے گا اپنے مال کو، لَزِمَهُ تو لازم ہے اس شخص پر کہ أَن يَتَصَدَّقَ کہ وہ صدقہ کرے، بِجِنْسِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةِ، وہ ماں سے ترجمہ شروع کریں، وہ چیز کہ جس میں زکات واجب ہوتی ہے اس کی جنس کا صدقہ کرے، یعنی وہ ساری کیا کر دے، وہ ساری جنس کیا کر دے صدقہ، یعنی سارا مال تجارت بھی اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، سارے دراہیم، سارے دینار، ساری کرنسی بھائی، باقی گھر کا سامان نہیں بھائی. ومن نظر، اور جس نے منت مانی، این تصدق بملکی ہی کہ وہ کیا کرے گا، صدقہ کرے گا اپنی ملکیت کی. بھائی ایک آدمی نے دوسرے لفظ استعمال کیے، اے اللہ میرا میں جس چیز کا بھی مالک ہوں وہ ساری کیا کروں گا، میں اپنی ملکیت کو کیا کروں گا، صدقہ کروں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا. اس کا مثلا وہ کام ہو گیا بھائی، تو اب کیا صدقہ کرنا پڑے گا؟ کیا ایک ایک چیز صدقہ کرنا پڑے گی، یا صرف وہ مال زکات جو ہے وہ صدقہ کرنا پڑے گا؟ صاحب قدوری آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی کہ آپ ایک ایک پائی جس جو اس کے پاس ہے، گھر کا سامان، تجارت کا سامان، سارا کچھ کیا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے کیا لفظ استعمال کیا ہے، اپنی ملکیت کو، اور یہ ساری چیزیں اس کی ملکیت ہیں، لہذا اس کو سارا کچھ کیا کرنا پڑے گا، صدقہ کرنا پڑے گا. لیکن ہاں یوں کر لے بھائی، سارا کچھ کا صدقہ کر دے گا تو اس کے پاس تو کچھ کھانے پینے کو نہیں بچے گا، کہتے ہیں بھائی یہ تھوڑا سا بقدر ضرورت اپنے پاس روک لے، جتنی اس کو حاجت ہے اتنی چیز روک لے، باقی سارا کیا کر دے، کتنا روکے بھائی؟ کہتے ہیں بھائی جب تک اس کو اگلے پیسے ملنے کا امکان ہے، اس کو پتا ہے کہ مثلا کاریگر ہے یا کوئی کام کرنے والا، اتنے دن تک مجھے پیسے مل جائیں گے بھائی، اور پیسے تو اتنے دن تک کا راشن یا ضرورت کی چیز روک لے، پھر جب وہ پیسے مل جائیں جتنا اس نے روکا تھا، یہ بھی پھر اتنے ہی پھر اس کے میں سے نکال کر صدقہ کرے. کیونکہ اس نے تو کیا لفظ استعمال کیے تھے، میں اپنی ملکیت ساری کیا کروں گا، صدقہ کروں گا، اس میں سے اس نے مثلا 2-4 ہزار روپے روک لیے تھے، تو یہ بھی تو اس پر صدقہ ضروری تھا اور یہ اس نے روکے تھے ضرورت کی وجہ سے، اب اس کے پاس مال آ گیا تو اب کیا کر دے، جس نے روکے تھے اس کے بقدر کیا کرے، صدقہ کر دے تاکہ منت پوری ہو جائے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ منا ذرا، اور جس نے منت مانی این تصدق بملکی ہی، کہ وہ صدقہ کرے گا اپنی ملکیت کو، لازمہ این تصدق بالجمیع، تو لازم ہے کہ اس پر کہ وہ صدقہ کرے سارے کو بھائی، وَيُقَالُ لَهُ، اور اس سے کہا جائے گا، اَمْسِكْ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا تُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِكَ وَعِيَالِكَ، کہ تُو روک لے مِنْهُ اس میں سے، کتنی مقدار، مِقْدَارَ مَا تُنْفِقُهُ، اتنی مقدار جو تم خرچ کرتے ہو اپنے اوپر، وَعِيَالِكَ اور اپنے اہل و عیال گھر والوں پر، اتنی مقدار روک لے، إِلَى أَنْ تَكْتَسِبَ مَالًا، یہاں تک کہ تم مال کما لے بھائی، کیا کر لے، یا مال کمانے تک جتنی ضرورت ہے اتنا روک لے، فإذا اکتسبت، پس جب تو کما لے، فإذا اکتسبت مالاً، جب تو مال کما لے، تصدقہ، ہا ضمیر ہے آپ کی کتابوں میں، ہا ضمیر نہیں ہونی چاہیے، یہ کتابت کی غلطی ہے، تصدق بمثل ما امسکت لنفسک، تو تو صدقہ پھر کر دے اسی کے مثل جو تو نے اپنے لیے روکا تھا، جتنی مقدار روکی تھی اتنی اب اس میں سے جب نیا مال مل جائے تو اس میں سے کیا کر دو، صدقہ کر دو۔ مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ صاحب قدوری نے ذکر فرمایا بھائی، یہ روایت انہوں نے نقل فرمائی، لیکن صاحب ہدایہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ چاہے وہ مال کا لفظ استعمال کرے چاہے وہ ملکیت کا لفظ استعمال کرے، دونوں صورتوں کے اندر صرف وہ مال زکات، جس میں زکات آتی ہے، صرف وہ والا مال ہی اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، باقی مال صدقہ نہیں کرنا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ صاحب قدوری نے تو فرق کیا کہ مال کا لفظ بولا تو صرف وہ مال جس میں زکات آتی ہے وہ صدقہ کرے، ملکیت کا لفظ بولا تو سارا کچھ صدقہ کرنا پڑے گا، لیکن صاحب ہدایہ وغیرہ اور دیگر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں صرف وہ جو مال زکات ہے جس میں زکات آتی ہے اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، اپنی ہر چیز کو صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ چلیے بس، مولانا ھذا ھو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام۔